الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن تحفر بيتي للطائفين والعاكفين ركع السجود وقال الله تعالى في مقام آخر وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو, میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو, بڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی, چند ساعتیں یاد دلبر میں گزریں وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی. شاعر کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے پوچھو کہ تمہاری زندگی کیا ہے, جو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچپن تھا پھر جوانی ہوئی پھر بڑھاپا ہوا, تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اپنی زندگی کو اس طرح کاؤنٹ نہیں کرتا, بلکہ میں تو یہی سمجھتا ہوں جو یاد الہی میں میرا وقت گزرا یہ حقیقت میں زندگی ہے, باقی ساری کی ساری زندگی ہے. انسان سوچے کہ میں یہاں اس دنیا میں آیا اور کیا کر کے چلا, پروردگار نے مجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا اور میں کس کام میں لگ گیا. جس پروردگار نے کہا کہ میری ذمہ داری ہے تیرا رزق تک تیرا رزق پہنچانے کی, ہم نے اس کو یقین نہ کیا اور اسی کام کو لگ گئے اور بھول گئے کہ جب ہم چھوٹے سے تھے نہ ہم کھا سکتے تھے نہ ہم اپنے آپ کو صاف کر سکتے تھے, وہ پروردگار تھا جس نے ہمیں پالا, ہم بڑے ہو گئے جوان ہو گئے, آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرما دی, اب ہم بڑے بول بولنے لگے اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ بس اب ہم نہیں کمائیں گے تو پتہ نہیں کھائیں گے کہاں سے. اللہ تعالیٰ نے درختوں کو زمین کے ساتھ جکڑ دیا اور آسمان سے بادلوں کو بھیج کے ان پہ پانی برسا دیا اور زمین سے ان کو نشو نما پہنچا دی, تو جیسے بنایا تھا ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق پہنچا دیا. جانور تھے چلتے پھرتے تھے, پرندے ہیں جو اڑتے ہیں, پروردگار نے ان کو زمین سے نشو نما نہیں پہنچائی بلکہ ہر روز وہ اپنے گھونسلے کو چھوڑتے ہیں, ہوا میں اڑتے ہیں, جگہ جگہ پہ دانا چنتے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں, شام کو کوئی ان کے پاس اسٹوریج نہیں ہوتا, مزے مزے سے بیٹھے ہوئے اللہ کی حمد سنا کر رہے ہوتے ہیں. اگلا دن ہوتا ہے پھر وہ ایسے رواں دواں ہو جاتے ہیں, اسی طرح وہ ساری زندگی گزار رہتے ہیں, جیسے اللہ نے ان کو بنایا ویسے اللہ نے ان کے لیے انتظامات کر دیے. انسان نہ درخت ہے نہ جانور ہے نہ پرندہ ہے, بلکہ اس کو اشرف المخلوق بنایا, عقل سے نوازا, اس کے لیے پیشوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا, لیکن ساتھ ہی سمجھا دیا کہ تو جو مرضی کرتا پھر, میں پروردگار ہوں, میں ہی تجھے پالوں گا, میں ہی تیرا رزق تجھے عطا کروں گا, تو ظاہر میں عمل کرے گا لیکن حقیقت میں ہی تجھے دوں گا. انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, میں یہ سمجھنے لگا کہ میں عقل مند ہوں, میں ڈاکٹر انجینئر ہوں, میں اٹرنی ہوں, اس لیے میں کماتا ہوں. اس عاجز نے اپنی آنکھوں سے خود اپنے سامنے ڈاکٹر کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا اور سوچا کہ یہ اس کی کوالیفیکیشن اور اپنی کوالیفیکیشن میں کوئی فرق تو ہے نہیں, آمنے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آنسو بہا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میرے گھر میں روٹی پکانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. اس ملک میں رہتے ہوئے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ایک ڈاکٹر جو اس لیول پہ پہنچ گیا تو کیا بات کر رہا ہے, اللہ نے اس کا رزق بنایا تھا اور اس آج اس کو یہ منظر دکھانا تھا, اللہ نے دکھایا کہ میں دیکھو ایسے آ کے آنسو بہا رہا, بیٹھا ہوا کہ میں اتنا پریشان ہوں کہ میرے گھر میں آج اس وقت جو ہے نا جو ہے کھانے کے لیے انتظامات نہیں ہے. میں کروں تو کیا کروں؟ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں, ہماری جو ہے نوکری ہمیں نہیں پالتی, اس بات کی یقین کے ساتھ کرو کہ ہم جو ہے محنت کریں گے, کام کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا, سہولت کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما دے گا. ہمارے حضرت ایک بہت ہی مثال دیتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو رزق تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں لیکن دینے کے انداز میں ذرا فرق ہوتا ہے. مثلا کہ آپ کسی کو ایک جیسے مرغی ہوتی ہے تو پیالے کے اندر اس کو دانا رکھ کر اس کے آگے رکھ لیں وہ آرام سے کھا لے گی جتنا اس کو چاہیے, اور ایک ہے کہ انسان مٹھی میں دانا بھرتا ہے اور یوں پھینکتا ہے اور چننے والا سارا دن اس کو چنتا رہتا ہے, سارا دن مرغی چنتی رہتی ہے تو ادھر چن رہی ادھر چن رہی. ہم نے دنیا میں اسی طرح دیکھا کہ رزق تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, بعض لوگوں کا رزق یوں پھیلا دیا جاتا ہے, صبح سے لے کے شام تک وہ مارے مارے پھرتے ہیں اور وہ جد و جہد میں ہوتے ہیں اور یہ کہتے پھرتے ہوتے ہیں کہ ہم تو کام کام کرتے کرتے مر گئے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو یوں ہتھیلی میں رکھ کے جیسے دے دیتا ہے کہ یہ لوگ ہے بھائی, اور اس کے بعد ان کی شامیں بھی سارے ہوتی ہیں, ان کے اثر کا عشاء تک وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد میں بھی گزرتے ہیں, راتوں کو تہجد میں بھی اس کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ دنیا داری بھی کرتے پھرتے ہوتے ہیں, سارے کام ان کے چل رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ہمارے اسلاف اس دور میں پیدا ہونے سے پناہ مانگا کرتے تھے. جیسے آج ہم پناہ مانگتے ہیں کہ قیامت کی منظر سے اللہ ہمیں بچا لینا, کہ قیامت کا حشر کیا ہوگا, اسی طرح ہمارے اسلاف آج کے دور میں پیدا ہونے سے پناہ مانگتے تھے کہ برائیاں یوں عام ہو جائیں گی, معاشرہ یوں خراب ہو جائے گا, نہ جانے لوگ کس طرح سے زندگی گزاریں گے اور کتنے کتنے ہوں گے اور لوگوں کے اوپر کتنی پریشانیاں ہوں گی, ایمان کا کیا بنے گا, اس بات کی فکر مند رہتے تھے. آج ہم اس دور میں موجود ہیں, ہمیں اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے, بے فکر ہے, گارنٹی سمجھتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے جھمیلوں سے نکال کر آج اپنی یاد میں یوں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما دی. میرے دوستو ہمارے حضرت ایک دفعہ فرمانے لگے کہ اس بات سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ آج اس محفل میں جتنے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے مل بیٹھے ہیں اور اس بات کی فکر میں ہیں کہ کسی طرح ہماری زندگی سنور جائے, کسی طرح ہم اپنے پروردگار کو راضی کرنے والے بن جائے, شاید آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ نعمت بھی نصیب نہ ہو. لہذا ہمیں ایسی محفلوں میں آنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور شکر بھی پڑھنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ درندوں نے انسانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا آج کے انسانوں نے انسانوں کو نقصان پہنچایا. معلوم ہوتا ہے کہ ہم فحشات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی ہیں. ہمارا حال ایسا ہے جیسے کوئی خواہشات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی ہوتا ہے, کہ انسان کو ہر روز نئی ٹیمپٹیشن ہوتی ہیں اور ہم ان ٹیمپٹیشن کو پورا کرنے کے اندر لگے رہتے ہیں. فرمایا کہ جدھر تم دیکھو گے وہاں تمہیں انسانوں کی بھیڑ نظر آئے گی, رش ہوگا, کراؤڈ فیل ہوگا, لیکن جب ڈھونڈنے لگو گے تو شاید تمہیں کوئی اللہ والا اس سے نظر آئے گا, اور جس چیز کی کمی ہوتی ہے میرے دوستو اگر کمی کے دنوں میں انسان زیادہ پیسے دے کے بھی اس چیز کو خریدتا ہے. آج اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا سے محبت کرنے والے آپ کو بے شمار مل جائیں گے, اللہ سے محبت کرنے والے آپ کو کہیں کہیں ملیں گے. اللہ کی محبت کرنے والوں کی کمی ہو گئی ہے آج معاشرے میں. لہذا آج اس دور میں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا, آج جو اللہ رب العزت سے اس دور میں محبت کرے گا, اس کمی کے دور میں اللہ تعالیٰ اس کی تھوڑے کو بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو انعامات عطا فرما دیں گے. تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ لوٹ سیل والی کیفیت ہے, تھوڑے کے عمل کرو اور بے شمار اجر پالو. لیکن اس کے لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, اب ایسے ہو جائیں گے سب. اب یہ کیفیت کیسے ملے گی؟ یہ ملے گی کہ جب ہم دو رنگی کو چھوڑ دیں گے. ہمارے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. یاجد اس کی مثال یوں بھی دیتا ہے کہ جیسے ایک انسان فرض یا کسی آئی لینڈ میں رہتا ہے اور جیسے ہم نیو یارک میں رہتے ہیں نا, تو یہاں پر کئی آئی لینڈ آپس میں ملے ہوئے ہیں. برج کراس کرتے ہیں تو کوئن سے ہم مینہٹن چلے جاتے ہیں, مینہٹن سے برج کراس کی تو آپ وہاں یہ بروکلین, بروکلین سے برج کراس کی تو سٹن آئی لینڈ, وہاں سے برج کراس کی تو آپ جرزی میں چلے گئے. آدمی جس آئی لینڈ میں رہ رہا ہوتا ہے اگر اس کے کارنر کو دیکھے گا تو پانی پانی ہوگا اور اس کے اندر اس کی ایک زندگی ہوگی. اس آئی لینڈ کے اندر وہ اس میں رہ رہا ہوگا اور جب تک وہ برج کراس کر کے دوسرے آئی لینڈ میں نہیں جائے گا اس کو وہاں کے حالات کا پتہ نہیں چلے گا. اسی طرح وہ بندہ جو اپنے حالات کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے, مثلا اگر وہ دنیا داری کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اللہ اللہ کرنے کے مزہ کیا ہے. وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا جب تک وہ برج کراس نہیں کر دے گا, جب تک وہ اپنے اس آئی لینڈ کو چھوڑ کر دوسری جگہ نہیں جائے گا وہاں کے حالات اس کو نہیں پتہ چلیں گے. لہذا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس دنیا کے آئی لینڈ کو چھوڑ کر اس آئی لینڈ میں جانا پڑے گا اور اس برج کو کراس کرنا پڑے گا. جب ہم اس کو کراس کر جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دوسری جگہ تو اتنی زیادہ مزہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر میں اتباع سنت کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, میری تو جاب چلی جائے گی, میرے پاس تو پتہ نہیں کیسے مسائل آ جائیں گے, مجھے تو کیا کیا پریشانیاں آ جائیں گی. بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا, ہم نے ازما کے دیکھ لیا. تم اس دنیا داری کے آئی لینڈ کو چھوڑ دو, دینداری والے آئی لینڈ والی برج کراس کر کے آ جاؤ اور دیکھو وہاں کی بھی دنیا بڑی آباد و شاد ہے, وہاں کے بھی بڑے مزے ہیں, وہاں پر بھی بڑے انداز ہیں, وہاں پر بھی بڑے پھول کھلے ہوئے ہیں اور بڑی وہاں پر بھی سجاوٹ موجود ہے. تمہاری صرف جو ہے انداز بدل جائیں گے, تمہاری پسند بدل جائے گی لیکن مزے ختم نہیں ہوں گے. آج دنیا کے مزے لوگوں کو لگے ہوئے, اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں لگے رہیں. اسی لیے شاعر کہتے ہیں تم دو رنگی چھوڑ دو, کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح دنیا کے اندر بھی مزے لیتے رہیں. جب دنیا داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اسی انداز سے ٹھٹھے مارتے ہیں, اسی انداز سے خوش ہوتے ہیں, اور جب دینداروں کے پاس آتے ہیں تو ساتھ ٹپی رکھتے بیٹھ جاتے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ انداز جو ہے نا یہ نہیں چلے گا. اگر مزے لوٹنے ہیں, اگر اللہ کی محبت کو پانا ہے تو پھر ہمیں اس انداز کو بدلنا پڑے گا. پھر ہم دو رنگی چھوڑ دیں اور یک رنگ ہو جائیں, سراسر یا موم ہو جائے یا سنگ ہو جائے, تاکہ آر پار ہو جائے گا معاملہ. دیکھو جی, ایک ہے مٹی کا بنا ہوا گھر, گارے مٹی کا بنا ہوا گھر, ہم روزانہ اس کو صاف کرتے ہیں اور کم از کم ایک گھنٹہ دو گھنٹے تو لگاتے ہی ہیں اس کو, تو اس کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں. تو انسان کا جو دل ہے یہ بھی فرمایا عرش اللہ ہے, یہ بھی اللہ کا گھر ہے, اس کی بھی صفائی کرنی چاہیے, اس کو بھی چمکانا چاہیے. لہذا انسان کو چاہیے کہ کم از کم کچھ وقت نکال کے روزانہ اگر وہ بیٹھ جائے, اور یہ جو مراقبہ بتایا جاتا ہے یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ انسان بیٹھ جاتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے. اب یہ اپنے دل کو بیٹھا ہوا ہے, ٹرین کر رہا ہے, دل کو سمجھا رہا ہے کہ اے دل تجھے اپنے پروردگار سے ہر حال میں محبت کرنی پڑے گی, یہ ٹریننگ ہے, مشق ہے. تو اب وہ بیٹھا ہوا کیا کرتا ہے کہ بھائی بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے, تو ایسا ایک تصور کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے, جو کہ سلسلے کے اندر سمجھایا جاتا ہے, بھی مراقبہ کرو بتایا جاتا ہے. اب جب یہ شروع شروع بیٹھتا ہے تو اس کو تو کچھ پتہ نہیں چلتا, سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کرتا ہوں. لیکن چونکہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ انسان جیسا کسی سے گمان کرتا ہے, اپنے پروردگار سے جیسا گمان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا معاملہ کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ ہم نے تو عام زندگی میں دیکھا کہ جو بندہ اگر آ کے کسی سے کہے کہ جی جینٹل مین کہہ کے بات کرے, جناب حضرت کر کے بات کرے, تو وہ چاہے اندر سے جتنا بھی گڑبڑ خان ہوگا نا, وہ اس کے سامنے تو ذرا ٹھیک ہو جائے گا کہ بھئی یہ میرے بارے میں اچھی امید رکھتا ہے, مجھے نیک سمجھتا ہے, یہ میرے اندر کے حالات جانتا نہیں, تو وہ اس کے سامنے کم از کم جینٹل ہو جائے گا, کم از کم اس کے سامنے اچھا ایکٹ کرے گا اور اپنے اس کانسیپٹ کو مینٹین کرنے کی کوشش کرے گا جیسا اس نے گمان کیا. اور اگر ہو بندہ صوفی صاحب داڑھی والا بھی ہو, تو ایک ہمیں ملا بندہ وہ داڑھی والا, امامہ بھی سر پہ رکھا ہوا ہے, جبا بھی پہنا ہوا ہے, اور جی وہ کہتے جی میں فلاں جگہ گیا اور وہاں انہوں نے جب میری بیٹی شکتی کرنی شروع کی تو میں نے انہیں کہا بھی دیکھو بات سنو, میرے ظاہر کو نہ دیکھو, میں ایک منٹ میں امامہ ادھر رکھ دوں گا اور آتی نہیں اوپر کر لوں گا اور تمہیں جواب دے دوں گا. اللہ میں نے کہا یہ ہے بات, انہوں نے تمہارے بارے میں بدگمانی کی اور تم نے جو ہے اپنا امامہ بھی رکھ دیا اور اپنے جبے کی بھی بربادی کی, تم نے کہا بھی ایسی کی تیسی کرو گے. یہ گمان ہوتا ہے, جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا اس کے ساتھ معاملہ کر دیتے ہیں. بندہ بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ میرا دل تیرے ساتھ محبت کرتا ہے, تیری یاد میں میں بیٹھا ہوں, میں یہ تصور کر رہا ہوں کہ تیری طرف سے رحمتیں برکتیں, کہ اللہ کے خزانے میں تو کمی ہے کہ تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں نہیں بھیجے گا. کسی کے دروازے کے اوپر فقیر آ کے بیٹھ جائے اور کہے گی میں تو بیٹھا ہوں جب تک لے کے نہیں جاؤں گا, تو بندے کے گھر میں روٹی رہو تو بندہ اس کو پکا کے دے دے گا کہ چل میرے بھائی تو تو کھا. اور جو اللہ رب العزت کا در مان لیتا ہے, بیٹھ جاتا ہے اور یہ تصور کر لیتا ہے کہ میرا پروردگار میرے دل پہ رحمتیں برکتیں نازل فرما رہے ہیں اور میں اتنا خوش ہوں ان رحمتوں اور برکتوں کے صدقے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ, بھائی جس کے کھاؤ اس کے گیت گاؤ, کیا تکلیف ہے, اس میں کیا مشکل بات ہے کہ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. بھائی یہ تو اتنا مزے کا کام ہے کہ انسان کو یہ زندگی اپنی چھوٹی نظر آتی ہے یہ اللہ اللہ کہنے کے لیے. آج ہمیں نمازیں پڑھنے کا موقع ملا ہوا ہے, اور جنت میں تو یہ موقع ختم ہو جائے گا. ہم چاہیں گے ہم یار اپنے پروردگار کی گیت گائے, یہاں پر بیٹھ کے ہم اپنا وہ کریں نمازیں پڑھیں, اللہ نے فرمایا نہیں بھائی اب تو بس اب تو میش کرو. ہے جی, کسی اللہ والے سے پوچھا کہ تیری کیا خواہش ہوگی آخرت میں, فرمایا مجھے اگر موقع مل جائے میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے مصلی بچھا کے پروردگار کی لیے جو ہے نمازیں پڑھوں گا. ہے جی, یعنی اس وقت یہ چانس ملا ہوا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی عبادت کر لیں, یہ چانس مرتے ہی ختم ہو جائے گا. لہٰذا اس موقع سے آج ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ ہمارا جو جسم ہے اس کو یوں سمجھے جیسے موٹر کار ہوتی ہے, انسان کو یہ وہیکل کے طور پہ ملا ہوا ہے. اب اس وہیکل کو ہم نے استعمال کرنا ہے, معاف کرنا میں سیدھا کروں گا. تو یہ جو ہے نا وہیکل ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دے دیا. اب اس وہیکل کو ہم نے استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب مثال کے طور پہ سفر بھی ہو اور انسان کے پاس وقت کم ہو اور منزل پہ پہنچنا بھی ہو تو انسان آٹومیٹیکلی کیا کرتا ہے, اسپیڈ اپ ہو جاتا ہے. وہ جانتا ہے کہ پولیس والا بھی ٹکٹ دے گا, لیکن وہ کہتے جی کیا کریں, جہاں پہ پہنچنا ہے جی اب اسپیڈ اپ کر رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے نا ختم ہونے والی چیز ہے, یہ تو ختم ہو جائے گی اور یہ جسم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہوا ہے ایک وقت مقرر کے لیے, اور میں نے جو ہے اپنے پروردگار کو منانا ہے, پروردگار کی محبت کو پانا ہے. اب وہ نیکیاں کمانے میں سپیڈ اپ کرے گا, اس کو ہر وقت وہ اس چانس میں رہے گا کہ کس طرح میں نیک اعمال کر لوں, کس طرح میں کمائی کر لوں. پتہ نہیں کتنا وقت رہ گیا تو شاعر کہتا ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم. یہ حال تو بھی ہمارا یہی ہے نا, برف کی طرح عمر ختم ہو رہی ہے. ہم اس کو اب یوٹیلائز کر لیں تو ٹھیک ہے, نہیں یوٹیلائز کریں گے تو بھائی نقصان ہو جائے گا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عبادت کی کہ آپ کے جو قدمین تھے ان میں ورم آ جاتا تھا, سوج جاتے تھے. اسے کہتے تھے کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں میں اپنے پروردگار کا شکر گزار نہ بنوں, اور ہم تو نافرمان ہیں, ہمیں تو اپنے پروردگار کو منانا ہے, اپنے جرم بخشوانے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہم اپنے اسلاف کی طرف نظر دوڑائیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ رمضان المبارک میں ایک قرآن مجید دن میں, ایک رات میں اور تین روزانہ تراویح میں جو ہے سنا کرتے تھے. یہ ان کا معمول ہوا کرتا تھا. آج ہم کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا, پتہ نہیں ہم کرتے کیا سکتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں فرمایا ان کی 80 سال عمر تھی, روزانہ 70 مرتبہ طواف کیا کرتے تھے, 70 مرتبہ طواف کیا کرتے تھے. اور ہر طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں جی؟ 7 چوک. تو 7 اور 70 یہ بن گئے 490 کعبۃ اللہ کے 6 چکر لگایا کرتے تھے. اور جب 70 طواف کریں گے تو اس کی کتنے رستے بن گئے گی؟ وہ جو مقام ابراہیم کے سامنے پڑتے ہیں 140. 70 کا ڈبل ہے. تو اگر ہمیں 140 رکعتیں پڑھنی پڑے تو جب ہم کھڑے ہوں گے نا سمیع اللہ لمن حمیدہ, تو سمیع اللہ کی جگہ کیا نکلے گا؟ اوئی اللہ. ایسے ہو گیا نا 80 سال کی عمر میں یہ جذبہ ہوتا ہے, اندر کی کیفیت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں 80 سال کی میری عمر ہو گئی, میرے بال سفید ہو گئے, اب تو بس جانے والا ٹائم آ گیا. آدمی حریص ہوتا ہے کہ میں اور کما لوں, اور کچھ کر لوں, اور کسی طرح اپنے پروردگار کو راضی کر لوں. جن کے دلوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں, اس بات کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ایسی باتیں نہیں کرتے کہ تو بخشا جائے گا تو میں بھی بخشا جاؤں گا. کئی لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں نا. آج کے دور میں ہمارے حضرت کے خلیفہ ہے چترال میں رہتے ہیں, ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن افطار کرتے ہیں. یہ اس کی زندگی کا معمول بن چکا. ایک بڑے میاں تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ بڑے میاں آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی 15 سال. تو لوگ ہنسنے لگے, 15 سال بڑے میاں ٹین ایجر بننے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے جب سے اپنے پروردگار سے صلح کی ہے اس کو 15 سال ہوئے, یہ تو میری زندگی ہے, باقی ساری زندگی ہے. مجھے تو یہی زندگی اپنی نظر آتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب جن لوگوں نے تیاریاں کرنی ہوتی ہیں نا وہ وقت کی قدر کرتے ہیں. حضرت اویس کبھی تابعی تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے, آپ کا دیدار کرنا چاہتے تھے, ایک بار تشریف بھی لائے مدینہ منورہ میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہوئے تھے, ان کو واپس جلدی جانا پڑا کیونکہ ان کی والدہ بیمار تھی, والدہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی تھی, ورنہ یہ آقا کے قدموں میں آ کے رہتے. تو حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدیہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ آپ کی جب ان سے ملاقات ہو تو آپ میری طرف سے ان کو ہدیہ دیجیے گا اور جو ہے دعاؤں کے لیے بھی کہیے گا, امت کے لیے دعا کرے. چنانچہ حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی قسم کے وصال کے بعد تشریف لے جاتے ہیں. اب دیکھیں مہمان کون آ رہے ہیں, حضرت عمر اور حضرت علی, ہے جی سبحان اللہ. اور گئے جب حضرت ویسے کرنے سے ملے, حال احوال بتایا ان کو کہ بھئی اس طریقے سے ہم آپ کا پیغام لائے دعاؤں کے لیے, کہا انہوں نے فوراً جو ہے تحفہ لیا اور دعاؤں میں مصروف ہو گئے, خوب لمبی ساری دعائیں کی, واقعی آپ نے سنا ہوا ہوگا. چنانچہ جب فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اچھا بھائی آپ کو بھی موت کی تیاری کرنی ہوگی اور مجھے بھی موت کی تیاری کرنی ہے, تو اب ہم جدا ہوتے ہیں اور انشاءاللہ حشر میں ملیں گے. یہ اپنے وقت کو ان کے ساتھ حضرت عمر اور حضرت علی کے ساتھ نہیں گزارا کہ بھی موت کی تیاری کرنی ہے, بس خلاص ہو گئی ملاقات, اب آپ رخصت, ہم بھی رخصت, ہم اپنے کام کر لیں. یعنی جن کو موت کی یوں تیاری کرنی ہوتی ہے وہ اس طرح سے فکر مند ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم جو ہے اپنے آپ کو آگے کی منزلوں کے لیے تیار کر لیں. اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے بارے میں فرمایا کل متاع دنیا قلیل, اور جنت کے بارے میں بار بار قرآن مجید نے ذکر کیا کہ اللہ نے اس کو بہت حسین بنایا, بہت عمدہ بنایا, بڑی نعمتیں اس کے اندر رکھی, کیا کیا اس کے تذکرے نہیں کیے قرآن مجید میں. اور انسان جب اس جنت میں جائے گا تو جناب اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہوگی, اس کی تو ہر چیز اس کو مل جائے گی, لیکن فرمایا جنتی کو وہاں جا کر بھی ایک بات کی حسرت ہوگی. ان جنت میں بھی حسرت, میں وہ کس چیز کی حسرت ہوگی, تو میں اس بات کی حسرت ہوگی کہ وہ وقت جو میں نے دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزارا اس بات کی اس کو حسرت ہوگی, اس وقت کے میں کاش کے ان نیک محفلوں میں جاتا, کاش کے میں نیک بن جاتا, کاش کے میں اللہ اللہ کرنے والا بن جاتا, اس بات کی اس کو بھی وہاں پر جو ہے حسرت ہوگی, کاش کے میں اور بھی زیادہ نیکیاں کمانے والا بن جاتا. آج ہم کہتے ہیں اور جناب ٹھیک ہے جی, ابھی تو یہ جوان ہے جی, کھیل کود لے اور بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیک بن جائیں گے, کوئی بات ہی نہیں ہے. تو آج کے دور کی پانچ یہ خامیاں ہیں, کیا کہ علم تو حاصل کر لیتے ہیں اور عمل میں اتنی کوشش نہیں کرتے, یہ ایک خامی. کیونکہ انٹرنیٹ پہ جناب ساری چیزیں موجود ہیں جی, انٹر انٹو دی نیٹ, بس وہ جناب حاصل کرتے رہیں گے تو اپنے آپ کو سمجھیں گے انٹرنیٹ کا میں عالم بن گیا, کچھ ذاتی مطالعہ کر لیں گے, کسی استاد کے پاس وقت نہیں گزارا ہوگا تو لہذا عمل بھی نہیں آئے گا. عمل اگر کرنا ہے تو پھر جو ہے بھائی کہیں نہ کہیں وقت گزارنا پڑے گا. لمٹ علم کہتے ہیں کہ صرف علم حاصل کرنا اور اس کے ساتھ عمل کا نہ ہونا اور محبت کا نہ ہونا, تو ایسا علم تو شیطان کے پاس بھی بہت سارا تھا تو اس کو تو فائدہ نہ دیا, ہمیں کیسے فائدہ دے گا, صرف علم کے ہم پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو ای میل کرتے ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے, بہت بات چیت کیا کرنی نا, وہ ای میل کر دیں گے, دوسرے نے اپنی ای میل چیک کی, وہ ای میل لے کر آئی, اب کیا ہوگی لڑائی کہ جناب وہ تم نے فلاں بات جھوٹ بولی اور جھوٹ کے اوپر جو ہے اتنی واعدے اتنی حدیثیں وہ انٹرنیٹ ای میل جا رہی ہے. اس نے واپسی میں جب پڑھی, اچھا میرے بارے میں, اس نے کہا تو تو بہت ہی متکبر ہے, تو تو مخاوت کی جو ہے نافرمان ہے. اور اس نے انٹرنیٹ سے سرچ کیا اور جناب اتنی حدیثیں واپسی تحفے میں جا رہی ہیں. ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں. جی میاں بیوی رہتے ہیں کٹھے ایک ہی گھر میں اور ایک عرصے سے جناب ان کی لڑائی, اور انٹرنیٹ آپ ان کو دیکھ لیں ایکسچینج کرتا ہو تو سبحان اللہ بندہ کہتا ہے کیا بات ہے جی, یہ علم کی تو جناب انتہا ہے ان کے پاس, کیسے کیسے علم موجود ہے ان کے پاس, کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس علم پہ. تو علم کی کمی نہیں ہے, عمل کی کمی ہے. دوسری فرمایا کہ خامی کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگتے ہیں اور ان کو استعمال بھی کرتے ہیں, اللہ میاں یہ بھی دے دے, اللہ میاں یہ بھی دے دے, لیکن اس کا شکر ادا بھی کرتے ہیں. نعمتیں دیتے ہیں مانگتے ہیں اور ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. اور میرے دوستو اگر کوئی بندہ دروازے کو کھولے تو ہم کہتے ہیں جی تھینک یو تھینک یو تھینک یو, ہے تو وہ بھی کہتا ہے ویلکم. ٹھیک ہے, جس پروردگار نے اپنے نعمتوں کے دروازے ہمارے اوپر کھول دیے ہم اس کو تھینک یو نہیں کرتے ہیں. کیسے جی انسان ہے, کیا حال ہو گیا ہمارا. پھر فرمایا کہ ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں اور استغفار کرنا بھول جاتے ہیں. ہماری خامی ہے کیوں کہ گناہ کو ہم نے چھوٹا سا سمجھ لیا. اس دن مفتی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ فرمانے لگے کہ بھائی حدیث مبارک تھی اس کا کہ بھائی الکبائر جو ہے کون کون سے ہیں. تو پھر وہ انہوں نے کہا بھی دیکھو کبائر اور جو ہے نا صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ, چلو ٹھیک ہے یہ تو علماء نے اس کو کیٹیگرائز کر کے سمجھانے کے لیے کیٹیگرائز کر دیا, ورنہ کون سا کبیرہ کون سا صغیرہ, میرے بھائی گناہ گناہ ہے. تو سوچ تو صحیح کس پروردگار کی نافرمانی کر رہا ہے, ذرا اس کو تصور تو کر, کیا صغیرہ گناہ ہوتے کیا کبیرہ گناہ. بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو تو آدمی اگر اپنی نگاہ ادھر ادھر کر لے تو وہ اسی پہ ناراض رہے گا. یہ سوچے انسان کہ میں اب کس کو ناراض کر رہا ہوں. لہذا کوئی گناہ نہ چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے, سارے گناہ گناہ ہے, بس کہیں اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے, ناراض نہ ہو جائے. کیوں ایسے ایسے واقعات بھی دنیا میں گزرے کہ جنہوں نے چار چار سو سال یا پتہ نہیں کتنے کتنے سال سو سو سال وہ عبادت کی, پتھروں کو رگڑ رگڑ کے انہوں نے گھسا دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ریجیکٹ کیا. شیطان جو ہے اس نے زمین کا کوئی چپا نہیں چھوڑا جہاں سجدے نہ کیے ہوں, ایک سجدہ سے انکار کیا پروردگار نے سارا ریجیکٹ کر دیا. اس لیے میرے بھائی آج ہی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بس توبہ طائب ہونا چاہیے. پھر فرمایا کہ ہم میت کو تو دخل کرتے ہیں مگر عبرتیں نہیں پکڑتے. اللہ اکبر, کتنے لوگ جو ہے مر جاتے ہیں, ہم ان کے جنازے میں جاتے ہیں. ہمارے اسلاف کے بارے میں فرمایا جب جنازہ جا رہا ہوتا تھا لوگوں کو یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ اس جنازے کا ولی کون ہے, کیونکہ سارے آنسو بہا رہے ہوتے تھے, سارے ایسے رو رہے ہوتے تھے کہ جیسے بھائی یہ جو ہے لگتا تھا کہ یہی قریبی رشتے دار ہے. آج جنازے اٹھتے ہیں اور لوگ گھڑی دیکھ رہے تھے یار بس کب ختم ہوگا کام, یہ فکر ہوتی ہے. بس ایک بیچارہ کوئی رو رہا ہوتا ہے کہتے ہاں جی یہ جی اس کا بیٹا ہے اور باقی کون ہے, وہ تو بھائی ویسے آ گیا. اب بھائی ہمارے جو اسلاف تھے وہ کیوں روتے تھے, اس لیے کہ موت کا منظر کو وہ دیکھتے تھے, اپنے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے, اپنے غم میں لگ جاتے تھے, اس سے عبرت پکڑا کرتے تھے کہ یہ ہمارا بھائی اس دنیا سے چلا گیا تو ہمارا انجام پتہ کیا ہونے والا ہے. اس کے لیے بھی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ اس کی آگے کی منزلیں بھی آسان کر دے, اور اپنے لیے بھی دعائیں کرتے تھے کہ تیرے پیچھے ہم بھی آنے والے ہیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارہ مر گیا اور ہم بڑے مصروف ہیں, ہم نے بھی ذرا کام شام کرنا ہے, اس کام کو لگے ہوئے. یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مرا تو میں بھی اس کے پیچھے مرنے والا ہوں، میں بھی اس کے پیچھے جانے والا ہوں، یہ خیال نہیں آتا. اور پانچویں چیز فرمائی کہ آج لوگ نصیحت تو سنتے ہیں لیکن اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اچھی سچی بات نہیں ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے زندگی کتنے جمعے پڑے ہوں گے، اور ان جمعوں کے اندر ہم نے مولوی صاحب نے کوئی اور باتیں بھی نہیں کی نا، یہی باتیں کی نا کہ جھوٹ نہ بولا کرو، تکبر نہ کیا کرو جناب، کسی کو دکھ نہ دیا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، یہی دھیانات ہوتے ہیں نا. ہم جمعے پڑھتے رہے ہیں نا، یا میرا خیال ہے کہ سنے نہیں ہیں، بس ایسے حاضر بھی آتے ہیں پڑھاتے ہیں، تقریر شکریہ سن لی، آپ تقریر ختم ہو آپ ذرا پوچھیں کہ جی مولوی صاحب نے کیا کہا تھا، کچھ یاد نہیں ہے. اللہ اعلم، مولوی صاحب بےچارے بول بول کے تھک گئے، ان کو پیسے مل جاتے ہیں، اللہ اللہ خیر اللہ. ہمارے ساتھ کیا حال ہے؟ یہ حال ہے. اپنی حقیقت کو پہچانے، سمجھے کہ ہوتا کیا ہے، میں کر کیا رہا ہوں، اس طرح کے اعمال کرتے ہوئے میں تصور کر کے بیٹھ گیا ہوں کہ جنت میرے ماں باپ کا جو ہے بنائی ہوئی کوئی جداد ہے جو مجھے مل جائے گی، میں اس کا ٹھیکیدار ہوں، اتنی بیکار چیز نہیں ہے جیسے مفت میں مل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کو نیک لوگوں کے لیے بنایا ہے. ہمارے جو پچھلے گزر چکے ہیں وہ عبادت کرتے تھے، نیکی کرتے تھے، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے تھے. جیسے امیر آدمیوں کی کمیونٹی ہوتی ہے نا، تو غریب آدمی کہ یہ تمہارا بار جانا ایریا تو خالی پڑا ہوا ہے، چلو مجھے بھی یہاں پر ایک کمرہ شمرہ بنا لے دو، تو کوئی بنا لے دیتا اس کو، کہتا نہیں نہیں یہ تو رش کمیونٹی ہے جی، ہم اتنا ٹیکس بھرتے ہیں، پلا کرتے ہیں، ایسے تھوڑی یہاں آ گئے، محنت کی ہے، کمایا ہے، پھر جا کے اس کو بنایا ہے، تم یہاں پر اپنا کمرہ بنانے آ گئے. تو جنت میں جانے والے بھی محنتی لوگ ہیں، انہوں نے بھی محنت کی ہے زندگی کو، انہوں نے پرہیزگاری کی گزاری ہے، عبادت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تحفے میں دی ہے. ہم ایرے غیرے بھی ایسے گھس جائیں گے اندر، نہ طلب ہوگی، نہ کوشش ہوگی، نہ محنت ہوگی، نہ شرمندگی ہوگی. چلو بھی ایک آدمی کہے جی میں کمزور ہوں، میرے پہ مہربانی کر دو، تو اس پہ کوئی ترس کھا لے گا، لیکن ایسے اکڑ کے زبردستی اندر گھس جائیں گے، ایسے پاسی بنا رہے ہیں. تو اس لیے اس کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے. بس آخری بات یہ ہے کہ بھائی دیکھو، ساری دنیا کو اگر آپ غور کریں گے نا، تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ تعالی سے روز مانگتے ہیں. ایک ان کا مانگنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جب کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کے پھر مانگتے ہیں، تو ان کا مانگنا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے باجماعت نماز پڑھنے کا انتظامات کیے ہوئے ہیں، اس لیے کیے ہوئے ہیں کہ بھائی اس میں ہم اکٹھے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں، پروردگار کو مناتے ہیں، اکٹھے عبادت کرتے ہیں. تو ایک انفرادی عبادت ہوتی ہے، ایک اجتماعی عبادت ہوتی ہے. اسی طرح ہر سال حج کے موقع پر عرفات کا ایک عجیب منظر ہوتا ہے. اب وہاں آنے والے سارے اولیاء اللہ نہیں ہوتے، ہمارے جیسے گناہگار بھی گئے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن فرق کیا ہوتا ہے کہ وہاں اتنے سارے مل کر پروردگار کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا. اللہ ایسا راضی ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے سارے گناہوں سے درگزر کیا، تجھے پاک اور صاف ایسا کر دیا جیسے تیری ماں نے آج اس کے لیے جنم دیا، جا ایسا. تو اللہ اتنا صاف ستھرا کر کے اس کو بھیج دیتے ہیں حاجی صاحب کو. تو یہ برکت کہاں سے ملی؟ یہ مل کے مانگنے کی برکت ہے. کہ جب وہ یوں مل کے مانگتے، اللہ تعالیٰ یوں تخت کھاتے اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں. یہ جو محفلیں یہاں لگائی جاتی ہیں، یہ کوئی اس کا مقصد اور کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی تقریر سنانا مقصد نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ مخلص لوگ آ کے اکٹھے بیٹھ جائیں، جن سب کا ایک ہی مقصد ہو کہ اللہ ہم تجھ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تجھے منانا چاہتے ہیں. اس لیے یہ ہر مہینے ہم لوگ ایک محفل ذکر کا انتظام کرتے ہیں تاکہ بھی آ کے ہم بیٹھ جائیں. اسی طرح مسجدوں کے پروگرام ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے آپ عیدوں کا نمازیں ہوتی ہیں، اسی طرح جمعے ہوتے ہیں، اسی طرح باقی سارے جو اجتماعی اعمال مسلمانوں کے ہوتے ہیں ان سب کا یہی مقصود ہوتا ہے. اس لیے ان پروگراموں میں آنے کے لیے کہا بھی جاتا ہے، اور جب ان میں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے، اور مانگنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ رو رو کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ کو منانا چاہیے.